السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النحل آیت نمبر 22. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے، اور وہ تکبر کرتے ہیں یا گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. یہاں پر الہ کہا گیا ہے، الہکم الہ واحد، اور یہی جملہ بتا رہا ہے کہ تمہارا الہ وہ الہ کیسا ہے، واحد ہے. کیونکہ جن کو دعوت دی جا رہی تھی، جو مخاطب تھے اس وقت، ان لوگوں نے کیا کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے، رب بھی مانتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا رب ہے. رب کا ذکر بھی وہاں پر ہمیں ملتا ہے. یہ بھی مانتے تھے کہ ہماری تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت معبود ایک الہ تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے بادشاہت میں، الوہیت میں بہت سارے لوگ بھی شریک ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک ٹھہرا رکھا ہے. کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی تیرا شریک نہیں، اللہ یہ کہ جسے تو خود شریک ٹھہرا دے اپنا. یہ ان کا کلمہ تھا، حج کے دوران بھی وہ یہی کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے. بس وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، یا وہ ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مستکبرون، تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل آخرت کا انکار انسان کس بنا پر کرتا ہے، اور آخرت کا انکار کرنا دراصل کیا بات ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے. تو دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی وہ دو صفات کا انکار کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا. اب جو انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو جمع کرے، ان کو دوبارہ اٹھائے اور ان سے حساب کتاب لے. اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوئے نا کہ جو بے گناہ مارے گئے، یا کسی نے گناہ زیادہ کیا اور سزا کم ملی. تو کسی بھی طرح ممکن ہی کہ دنیا میں ان کو ان کے اس کیے کا بدلہ مل سکے. لہذا یہ لازمی ہونا ہی چاہیے تھا کہ کوئی ایک ایسا دن مقرر ہو، یا ایسا وقت مقرر ہو، جس کی بنا پر دنیا میں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان ناانصافیوں کا پورا پورا بدلہ چکایا جا سکے. تو لہذا حق کا انکار کون کرتے ہیں، یا کون لوگ متکبر ہوتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے تکبر کی تعریف یہی کہی. آپ نے فرمایا، بتر الحق و غمت الناس، با توئے را بتر الحق و غمت الناس، غین میم توئے، کہ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہ مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے یہ بات. تو یہ دراصل تکبر ہوتا ہے. تو یہ تکبر ہوتا ہے انسان کو، جو اس کو اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتا، یہ آخرت کا منکر اس کو بنا دیتا ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں، جن کو خود اپنے مفادات خطرے میں نظر آ رہے ہوں، جن کو دنیا میں اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر آ رہی ہو، وہی لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم نہیں کرتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اس بنا پر یہ بات نہیں مانتے. تو تکبر انسان کے لیے حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. آپ کو فار مکہ کے جتنے بھی جو سرداران قریش تھے، آپ دیکھیں، آپ کو یہی بات نظر آئے گی، انہوں نے تکبر کی بنا پر نہیں مانا تھا. ابو جہل کا جملہ ہمارے سامنے ہے، اس نے کہا تھا کہ کیا نبوت صرف اللہ کے رسول کے خاندان میں رہ گئی، تو میں کیسے مقابلہ کروں، تو لہٰذا میں نہیں مانوں گا. حالانکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن اس نے انکار کیا حق کو جانتے ہوئے بھی. کیوں؟ صرف اپنی ضد اور انا کی بنا پر، تکبر کی بنا پر. تو تکبر انسان کو حق کے راستے سے روک دیتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ تکبر دراصل انسان کو جنت میں نہیں جانے دے گا، تو ان لوگوں کو ایک الہ کو ماننا مشکل ہو گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ اجعل الالہتن الہن واحدن ان حاضر شیئن اجاب، کہ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا، یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو استکبار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور بڑا سمجھتے ہوئے صحیح بات کا انکار کر دینا، اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا. یہی کبر کی تعریف اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور کبر اور غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. اسی لیے اسی حدیث کا حصہ ہے کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا. لہذا کبر سے پرہیز کرنا چاہیے. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين، اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اس لیے تکبر انسان کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غرور نفس، تکبر، یہ ساری چیزیں پسند ہی نہیں ہیں. اور پھر انسان کو بھلا غرور زیب بھی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں انسان کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ وہ کس خانے میں فٹ ہوتا ہے کہ غرور کرے اور تکبر کرے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو زیبہ دیتا ہے. المتکبر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، جو کوئی انسان ظاہر کرے یا کچھ چھپائے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. پھر وہ لوگ الزامات لگاتے تھے، جیسے کہ آگے آیت میں آ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں. یہ وہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ سمیٹے جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستان ہی ہے، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی جو کفار مکہ تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہونے لگا، سب طرف پھیلنے لگا، اور مکہ سے باہر کی حدود میں بھی ذکر پھیل گیا، تو کفار مکہ جہاں بھی جاتے لوگ ان سے پوچھتے کہ تم میں جو نبی آیا ہے یا پیدا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، اور وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے. تو کہا جاتا کہ یہ لوگ بڑی بے پرواہی اور بے نیازی سے کہہ دیتے کہ بس یہ تو کچھ لوگوں کی داستانیں اور قصے کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور ایسی باتیں تو ہم اور تم پہلے بھی سن چکے ہیں. یعنی خود تو مجرم تھے ہی، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے نہیں دیتے تھے. خود تو رک رہے تھے ہدایت سے، دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تو خود اپنے اوپر تو انہوں نے گمراہی کا بار سمیٹا، دوسروں کا بوجھ بھی انہوں نے اپنے اوپر ڈال دیا. تو یہ کتنا بڑا اور برا بوجھ ہے کہ انسان سے اپنا خود کا تو بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، دوسروں کا بھی بوجھ وہ اٹھا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی سچویشن ہوتی ہے آج بھی. یعنی آج ہم اتنے مسلکی تعصبات، فرقہ بندی اور گروہ بندی میں پڑ گئے ہیں، تفرقہ بازی میں، کہ آج اگر کوئی ایک مکتبہ فکر یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، قرآن اور حدیث کی کوئی تعلیم عام کر رہے ہیں، اب اگر کوئی نئے لوگ ان سے پوچھے کہ اچھا وہ فلاں کیسے ہیں، یہ فلاں جگہ ہم جا کر پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو اب یہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود تو نہیں جاتے، خود وہ خیر حاصل نہیں کرتے، دوسروں کے راستے کی بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں خود جو نہیں کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ گروہی تعصبات کی بنا پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر. کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھنا لکھنا اچھا نہیں لگتا، ان کو نیکی کے کام سے رغبت نہیں ہوتی، وہ چاہتے کہ بس لاوبالی بن کر زندگی گزار دیں، بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو اس بنا پر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پابندی اچھی نہیں لگتی، ان کو پڑھنا پڑھانا اچھا نہیں لگتا، ان کو یاد کرنا اچھا نہیں لگتا، لہٰذا خود تو نہیں جاتے، دوسروں کو بھی جانے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ اچھا ہم نے بہت دیکھے ہیں پڑھنے والے، پڑھ لکھ کر انہوں نے کیا حاصل کر لیا، قرآن پڑھ کر بھی جیسے کہ ویسے تو ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل دوسروں پر الزام لگانا، اور خود اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو لوگ نکل رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پڑھنے پڑھانے کے لیے، ان کے لیے راستے کی رکاوٹ بننا، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو کفار مکہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ اب یہاں پر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ اگر جو لوگوں نے نیکی کی طرف بلایا تو ان کو، جن لوگوں نے نیکی کی طرف بلایا تو خود اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا، اور جن کو بلایا تھا انہوں نے اور وہ نیک کام کرے ان کا بھی اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے جس نے کسی برائی کی طرف دعوت دی تو خود کی برائی کا بھی ملے گا بدلہ، اور دوسروں کو بلانے کا، برائی کی طرف بلانے کا، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ تو لہذا بہت سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم لا علمی ہی میں صحیح کسی کو برائی کی طرف دعوت تو نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالی کے راستے سے رکاوٹ کا ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں۔ اور انسان کا اپنا کردار بھی ہوتا ہے، اس کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم سب پر ذمہ داری بنتی ہے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان پر بھی ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت مسلمان ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے۔ اور برائی کی طرف خود تو جانا دور کی بات ہے، کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس راستے پر لے کر جایا جائے۔ تو لہٰذا کبھی کسی کا راستہ روکنے کا سبب نہ بنے، کسی کا راستہ روکنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ہمارے یہاں پر یہ عام بات ہے کہ کسی ایک شخص نے، یعنی کوئی ایک جانا چاہتا ہے کہیں کوئی اچھی بات حاصل کرنے کے لیے، بس اس کو روک دیا جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ان کے درمیان، یہ تو ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو جانے تو دو، ہو سکتا ہے کوئی خیر ہی وہ حاصل کر لے، کہیں سے بھی حاصل کرے، ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی دنیا بدل جائے، نیکیوں سے اس کو رغبت پیدا ہونے لگے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود اپنے گناہ کا تو بار اٹھائے ہوتے ہی ہیں، لیکن دوسروں کے گناہوں کا بار بھی سمیٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی چال بازیاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ واقعی میں ہم سب جانتے ہیں، اور اس سے مراد، اس عذاب سے مراد یہ وہی لوگ ہیں، یہاں پر جو لفظ آئے نا کہ ان کی عمارت خود ہی ڈھہ گئی، یہ چھتیں گر گئیں۔ اب چھتوں کا گرنا دراصل کس بات کی علامت ہے؟ کہ وہ دب گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، یعنی ان کی بنیاد ہی ختم کر دی گئی، تو ان کے مکر و فریب کی عمارت بنیادوں سے ڈھا دی گئی۔ کیونکہ چھت اگر گر پڑی تو آپ دیکھیں کہ کیا باقی بچے گا۔ اور ایسی جگہ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو جھوٹی باتیں کرتے تھے، قرآن کو اساطیر الاولین کہتے، یا اللہ تعالیٰ کی نبیوں کو جھٹلاتے، یہ اپنی بڑائی اور اپنے گھمنڈ میں مبتلا تھے، ان کا اپنا کوئی اخلاق اور ایمان نہیں تھا، تو ان کی عمارت ڈھا دی گئی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو ان کی جو عمارت ڈھا دی گئی، ان کی چھتیں جو گر پڑی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بستیوں کو تلپٹ کرتا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح علیہ السلام، ان ساری قوموں پر جو عذاب آیا، تو آپ دیکھیں کہ ان کی بستیاں اس طرح سے تلپٹ کر دی گئیں، یا ان کی چھتیں زمین پر گری کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جتنی بھی اقوام پر عذاب آیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، اور اس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، تو کس طرح سے کسی پر ہوائیں چلتی رہیں، کسی پر آندھی کا عذاب آیا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی برسات ہوئی، جبریل امین نے بستی کو اٹھایا اور اونچا لے جا کر واپس نیچے پلٹ دیا، پٹک دیا، اور اوپر سے پھر مزید زلزلہ بھی آیا اور پتھروں کی بارش بھی برسی۔ تو یہ سارا کیا ہوا؟ یہ ساری قومیں جن کو ختم کر دیا گیا، جن پر عذاب آیا، اس وقت پھر ان کا کوئی مددگار ثابت نہ ہوا، کوئی ان کے کام نہ آیا، ان کی خود کی چالیں خود انہی پر الٹ پڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ساری جو سوچیں تھیں وہ سب کچھ ان کو انہی سوچوں کے ساتھ ختم کر دیا اور دفن کر دیا۔ تقریباً تمام ہی مفسرین نے جو اپنی رائے پیش کی ہے کہ اس سے مراد دراصل قوم عاد، قوم لوط، یہ سارے لوگ ہیں جن کو تباہ اور برباد کیا گیا، اور ان کو کہیں سے گمان بھی نہیں تھا، یعنی وہ کوئی شعور نہیں رکھتے تھے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو کچھ کہہ کر نہیں آتا، بلکہ اچانک آتا ہے، جیسے کہ سورہ حشر میں بھی آیا ہے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے ہے جہاں سے ان کو وہم گمان بھی نہیں تھا۔ تو لہٰذا آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چالے چل رہے ہیں، دین اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، یا پھر اسلام کے پیروکاروں کو یا اسلام کے ماننے والوں کو دنیا میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ تو ان کی ساری چالیں خود اپنے آپ ہی انہی پر الٹ پڑیں گی، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ مسلمان صبر اور ہمت سے کام لیں، استقامت دکھائیں، ثابت قدمی سے جڑے رہیں اور جٹے رہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ آج ایک ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کو فالو کرنے والا ہے، جو صحیح مسلمان ہے، تم اس کو ٹیررسٹ کہہ دو، تم اس کو شدت پسند کہہ دو، اور اسلام نام ہو گیا ہے ان لبرل قسم کے لوگوں کا جو صرف زبان سے کلمہ گو ہوں، جو نہ تو نماز کے پابند ہوں، صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لیں، یا پھر صرف نماز اور روزے کی حد تک پابند ہوں، باقی اپنی پوری زندگی میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو ایسے لوگ صحیح اور اچھے مسلمان ہیں، ان کو ان کی پیٹھ ٹھوکی جا رہی ہے، ان کو تمغہ دیا جا رہا ہے، گولڈ میڈل ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان صحیح ہیں۔ اور جو مسلمان اگر داڑھی رکھ لے، یا عورت اگر پردہ کر لے، یا پھر اگر اسلام کی تمام پابندیوں پر وہ عمل کرے، حلال اور حرام کی پابندی کرے، حرام سے اجتناب کرے، حلال کو اپنائے، تو ایسے لوگ شدت پسند ہو گئے ان کی نظر میں۔ تو یہی سارا معاملہ آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ساری کفار کی چالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دیا، جو کچھ وہ مکاریاں کر چکے تھے، جو وہ چالیں چل چکے تھے، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین۔ پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں پر جو لوگ دنیا میں اللہ کی راہ میں یا حق کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، تو دنیا میں تو ان کا انجام برا ہوتا ہی ہے، لیکن اصل تو ان کا انجام آخرت میں برا ہوگا، اور وہاں کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس وقت جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہاں ہے تمہارے وہ شریک، کیا تمہارے وہ مددگار، تو وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ یعنی یہاں پر تھوڑا سا ایک باریک نقطہ ہے کہ تھوڑا پوز آیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم دنیا میں اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے، تو بتاؤ جن کے لیے جھگڑا کرتے تھے کہاں ہے تمہارے وہ شریک، اور پھر تھوڑا سا پوز ہے، تو جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی یہ فقرہ اہل علم کے قول پر اضافہ ہے دراصل، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید تشریح فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی، یعنی اس وقت کیا ہو رہا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائے گا تو خاموشی چھا جائے گی، میدان حشر میں ایک سناٹا ہوگا، اور کفار اور مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ تو اس دوران اہل علم کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، یعنی کن کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں حق کا انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں اصل رسوائی اور اصل بدبختی وہاں ہوگی، اور دنیا میں تو ان پر کچھ نہ کچھ عذاب آتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جب موت ان کے اوپر آتی ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ یعنی کفار جب تقاضا کرتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، یا فرشتوں کو لے آؤ، یا ایک کے بعد ایک ان کے تقاضے تھے، تو جب یہ تقاضے کرتے رہے دنیا میں اور جب حقیقت میں اور سچائی میں یہ فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کی جو ساری وہ شیخیاں تھیں دنیا میں جو وہ کر رہے تھے، تو یہ ساری شیخیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ ساری جو نافرمانیاں وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، یا اللہ کے رسول کے خلاف جو ان کی سرگرمیاں تھیں، یا حق والے مومنوں کے خلاف جو انہوں نے ساری چال بازیاں کی تھیں، اب وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، وہ فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اب جب فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں تو اس وقت پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو دنیا میں کوئی نافرمانی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ دراصل وہاں پر بھی جھوٹ اور فریب سے اپنے ان کے جو گناہ تھے اس کو چھپانا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو لہٰذا جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم تو تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہاری ایک ایک بات سے باخبر تھا، تم نے جو نبی کے حق میں دشمنی کی، مومنین کو جو تم اذیتیں دیتے رہے، حق کو جو تم ٹھکراتے رہے، یا کفر اور شرک پر جو تم ڈٹے رہے، تو وہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے تھا، اسی کی بنا پر جو تم کو سزا دی جا رہی ہے اور اسی کی بنا پر تم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی یہ دھمکی مجرموں کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، یعنی جب موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی ہر شخص کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، اور فرشتے اس کو بتا دیتے ہیں کہ اب موت کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے جو وقفہ ہے، یعنی عالم برزخ، جس کو حدیث میں قبر یا جدت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ اسی عرصے کا نام ہے عالم برزخ، اور اس میں چاہے میت پوری طرح سے کمپلیٹ ہو، یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، یا اسے کچھ بھی کر دیا گیا ہو، کوئی اسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، یا وہ سمندر میں غرق ہو گئی ہو، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے ساتھ وہ عالم برزخ والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی آیت دراصل ہمیں بتاتی ہیں کہ عالم برزخ ایک پیریڈ ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت تک ہوگا، جس میں اس کو سب چیز کا احساس ہوگا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے یا اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ موت کا دراصل نام کیا ہے، کہ موت یہ نہیں کہ انسان پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ موت کا نام کیا ہے کہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے جہاں کی خبر ہمیں نہیں ہوتی۔ اس کا جسم تو رہتا ہے، یعنی جسم سڑگل جاتا ہے قبر میں، لیکن جو کچھ بھی اگر اس کے اوپر عذاب ہے یا کوئی خوشی ہے تو اس کی روح کے اوپر ہوتی ہے ساری چیزیں، تو روح نہیں مرتی، روح جو ہے وہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نیک روح ہے تو وہ علیین میں ہوتی ہے، اور اگر وہ بد روح ہے تو وہ سجین میں ہوتی ہے۔ اور یہی دراصل دیکھیں کہ یہ منکرین حدیث کا رد ہے، یہ منکرین حدیث اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے جسے موت کہا جاتا ہے تو اس وقت روح ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ روح نہ مرتی ہے نہ فنا ہوتی ہے بلکہ قائم رہتی ہے، اور جب دوبارہ حشر اور نشر ہوگا اس دن یہ روح دوبارہ جسم میں داخل کر دی جائے گی، اور اسی کا نام دوسری زندگی ہے، اور عالم برزخ جس میں عذاب قبر یا ثواب ہوتا ہے جو اس کا یہاں پر ذکر ابھی کیا گیا ہے، جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس کی بنا پر انسان کو دکھ بھی پہنچتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اسے پٹائی ہو رہی ہے، اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ خواب کو ذہن ملا لیں، آپ کو کبھی خواب دکھائی دیتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو خواب نہ دکھائی دیا ہو۔ خواب میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہم کو تکلیف دے رہی ہے اور ہم اس کی پوری تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ بظاہر ہمارا جسم پوری طرح سے پرسکون ہوتا ہے، لیکن خواب میں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسی ہی کیفیت عذاب قبر کی بھی ہوتی ہے، جس طرح سے انسان کو خواب میں راحت اور مسرت ہوتی ہے، اسی طرح سے عذاب قبر میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اس کو تکلیف باقاعدہ محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ خواب میں بعض اوقات جسم پر ہمارے وہ اثرات نمایاں نظر نہیں آتے، لیکن اس وقت ہم کو بالکل یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اسی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں جو ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عذاب قبر باقاعدہ ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے، اور اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو کہ منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں اصل میں۔ تو جس وقت مشرکوں کی یا ظالموں کی موت ہوتی ہے، اس وقت کی کیفیت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی اس وقت پھر وہ اطاعت اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں برائی نہیں کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ میدان حشر میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ سورہ مجادلہ میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، تو فرشتے اس وقت جواب دیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے، اور اللہ تعالی کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، اب انکار کر رہے ہو تو اس سے کیا بنے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح کے باوجود ان میں سے ایک گنا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم کو آگے ہم پڑھیں گے کہ صبح اور شام جو قوم فرعون ہے وہ آگ پر پیش کی جاتی ہے، پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اس پر ہمارا ایمان اور یقین ضروری ہے۔ بہرحال تو یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اور ان کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، لہذا ان کا انجام بھی موت کے بعد ہی سے عذاب ان کے اوپر شروع ہو جائے گا، یعنی عالم برزخ میں۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ یہاں پر بھی وہی انجام بتایا گیا ہے، کیونکہ جہنم میں زیادہ کون لوگ ہوں گے جو تکبر کیا کرتے تھے، اور جہنم حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جہنم خود یہ بیان کرتی ہے کہ میں متکبروں ان کا ٹھکانہ ہوں، اور جنت عاجز لوگوں کی جگہ ہے جو دنیا میں عاجزی اختیار کرتے تھے اور جنہوں نے عاجز بن کر زندگی گزاری تھی۔ تو لہٰذا اسی لیے حدیث میں ہم کو یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی خاطر چھوٹے بن جانا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس کرنا، تکبر سے پرے رہنا، تکبر سے دور رہنا، یہ ایک مومن کی علامت ہے، اور تکبر کرنا، بڑا بن کے رہنا، گھمنڈ کرنا، یہ سب منکرین کی یا کافروں کی علامتیں ہیں۔ اب ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہم جو ہے متکبرین میں ہمارا شمار ہوتا ہے یا عاجزوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی کی بنا پر، شکر گزاری کی بنا پر، آپ کی داڑھی سواری کو ٹچ ہو رہی تھی، سواری کے پیٹ پر، اتنا آپ جھکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے۔ تو ایک مومن بندے کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ تکبر نہیں کرتا۔ اور تکبر آپ دیکھنا کہ کیوں متکبرین کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا، تکبر دیتا بھی کیا ہے انسان کو؟ تکبر اگر انسان کرتا بھی ہے تو نہ تو اس کو تکبر زیب دیتا ہے اور نہ ہی وہ تکبر کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اس کو تو ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی چیز پر اس کا اختیار نہیں، کوئی چیز پر اس کا تصرف نہیں۔ اگر کتنا بھی بڑا وہ بادشاہ بن جائے، آخر کر ایک دن چھوڑ کر اس کو جانا ہی ہے دنیا۔ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، اس کے اوپر بڑھاپا تو آنا ہی ہے، اس کی اسکن پر جھریاں تو آئیں گی، کیونکہ یہی دو تین چیزیں ہوتی ہیں جس پر انسان تکبر کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مال، تو مال آنی جانی چیز ہے، آج اس کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس، اسی طرح سے حسن، تو حسن بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ حسن کو تو زوال آنا ہی ہے، چاہے کتنا بھی خوبصورت انسان ہو، وہ بوڑھا ہوگا، اس پر جھریاں آئیں گی۔ اسی طرح سے اور جو ایک چیز ہے وہ ہوتی ہے اولاد۔ تو اولاد اگر آپ کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور اولاد ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اگر ہو بھی تو کیا یہ مرنے سے روک سکتی ہے والدین کو؟ یہ اولاد قبر میں جا سکتی ہے ساتھ میں؟ نہیں۔ لہٰذا اس پر تکبر اور غرور کی کیا ضرورت؟ تو یہ چند چیزیں جن کی بنا پر انسان تکبر کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا تکبر کا تو ایک مومن کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے، نہ ہی اپنی صلاحیتوں پر، نہ ہی اولاد پر، نہ ہی مال و دولت پر، اور نہ ہی حسن و جمال پر۔ یہ سب چیزیں جانی آنی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اصل جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہے گی وہ انسان کا اخلاق، اس کا ایمان، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کی عاجزی، اس کی بندگی ہے۔ یہی چیزیں، یہی خوبیاں انسان کے کام آنے والی ہیں۔ فار مکہ طنز کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ قال اساطیر الاولین، کہ کہتے تھے کہ یہ تو بس پچھلے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ہم وہی پرانی سنتے آ رہے ہیں دقیانوں سی باتیں، ہمیشہ سے جو ہم کہانیاں پڑھتے آ رہے ہیں نوح علیہ السلام کے وقت سے واقعات۔ تو ان سے کہا جائے کہ جو تم دقیانوں سی باتیں کہتے ہو، اس کو اساطیر الاولین کہتے ہو، تو تم تو خود پھر وہی ہو۔ یعنی آج بھی قرآن کو ماننے والوں کو دقیانوں سی کہا جاتا ہے، تو قرآن تو اس کے مقابلے میں لیٹسٹ چیز ہے، بتاتا ہے ہمیں۔ تو دقیانوسیت کیا ہے؟ اور ساری دقیانوسیت دین پر کیوں لالی گئی؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھا دین پر عمل کرنا یہ دقیانوسی ہونے کی علامت ہے، تو پھر جدید چیز کیا ہے؟ تو دیکھا جائے تو پچھلی کتابیں تو ختم ہو گئی، قرآن تو اس کے مقابلے میں جدید ہے، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ان کا انجام، متکبرین کا انجام بتایا گیا ہے۔ آج بھی قرآن کو ماننے والوں پر یا قرآن پڑھنے والوں پر اسی طرح سے طنز کیا جاتا ہے، اسی طرح سے تانے دیے جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو بس چلے ہیں پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کہاں لگے ہوئے ہیں، کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہنے والوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ ان کے کہنے سے ہمیں اپنے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، ثابت قدمی سے اس راہ پر چلتے چلے جانا ہے، اور اپنی منزل مقصود تک ہم کو پہنچنا ہے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہوگی تو ہی ہمیں جنت ملے گی، اور جنت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے ملے گی۔ آگے ابھی ہم پڑھیں گے مضمون اسی سے ریلیٹڈ آ رہا ہے۔ فقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کی نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا تو گھر ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے، کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اب یہاں پر متقین کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو علم والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، کہ جب کفار مکہ ایک کفار کے پاس جایا جاتا تو وہ کہتے کہ اساطیر الاولین ہیں، پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اور اس کے برعکس جب ایمان والے شخص کے پاس جایا جاتا ہے، کسی متقی شخص سے بات کی جاتی ہے، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم نازل ہوئی ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اور یہ لوگ صرف زبان سے نہیں اقرار کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی تعلیم کو اپنے اوپر، اپنی ذات پر نافذ کرتے تھے۔ جن باتوں کا ان کو حکم دیا گیا ان کو بجا لاتے، احسن طور پر بجا لاتے، اور جن کاموں سے منع کیا جاتا اس سے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا ان کے لیے اجر۔ ولنعم دار المتقین، اب یہ متقین کون ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھلائی کیا ہے، اور آخرت میں بھلائی کیا ہوگی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو بھی اس بات پر یقین ہے، اور یہی علم غیب پر یقین لانا ہے سمجھے، یہ جو غیب کی باتیں ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اچھا انجام، برا انجام، اللہ کی ذات کا دیدار، تو کافر آخرت کو نہیں مانتے تھے، اور خود تو مانتے ہی نہیں تھے، دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرتے تھے۔ لیکن جو متقین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اور جو صحیح سمجھ بوجھ والے لوگ تھے، جو فہم و فراست والے لوگ تھے۔ مکہ کے باہر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خود بھی اسلام قبول کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ بھیجتے رہتے تھے کہ جاؤ وہاں پر ایک نبی آیا ہے، تم خود ان سے ملو۔ ہم سب جانتے کہ کئی صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنے اسلام لانے کا، انہوں نے بھیجا، جیسے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ آئے تھے مکہ۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کا سنا تو انہوں نے جا کر ابو ذر غفاری سے کہا، اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھلائی کو ہم دیکھیں تو اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھ لیں، بلکہ کیا کریں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو خبر کریں۔ یعنی ہم کتنے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو آج معلومات نہیں ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، جن کی دلی خواہش ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، نیکی کی طرف آئیں، نیکی کے راستے ان کے لیے کھلنے لگیں، تو آپ ان کو ان کی معلومات کا ذریعہ بنیں، اچھی معلومات کا، اور یہی دراصل دوسروں کو نیکی کی طرف لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا، کہ جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھی بھلا بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ اور ولا دار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر یا آخرت کا انجام وہ تو اور بھی بہتر ہے، اور متقین کے لیے تو بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین قسم کی ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور پھر متقین کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اللہ سے ڈرنے والے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی کام اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آتا ہے نا کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، دراصل یہ بھی اسی کے برابر ہے کہ آپ نے خود نیکی پر عمل کر لیا، آپ کو اپنا تو اجر ملے گا ہی، دوسرے جتنے لوگ آپ کے ذریعے سے اس دین کی طرف آئے ہیں ان کا بھی اجر آپ کو ملے گا، اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، سمجھیں۔ پتہ نہیں پھر اس کی وجہ سے کتنا اجر ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے، یہ دل میں تڑپ، یہ خوف اور یہ خواہش ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، کہ کیونکہ مجھے خود خوف ہے جہنم سے، لہٰذا میں دوسروں کو بھی بچانا چاہتی ہوں، مجھے جنت کی طلب ہے لہٰذا میں لوگوں کو بھی جنت کی طرف بلاتی ہوں، اس کی طرف دعوت دیتی ہوں کہ لوگ ایسے کام کریں جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو قرآن پر یقین ہوتا ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کو بالکل حقیقت حق سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور خود ہی ایمان نہیں لاتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنتے ہیں نیکی کا، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تب آپ سوچیں کہ میں اور آپ یہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، کیا ہمارے پاس اس کے لیے کیا پلاننگ ہے، کیا لائے عمل ہم نے مرتب کیا ہے، کیا ہمارے ارادے ہیں، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم خود خیر کے دائی بنیں، نیکی کے دائی بنیں۔ تو یہاں پر لوگوں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو یہاں پر دراصل جو لوگ نیک کام کریں گے ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتیہ الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ سبحان اللہ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اصل میں اس قسم کی آیت کہ یہ جو جنت ملے گی تو انسان کو، ٹھیک ہے انسان اپنا عمل کرے گا، لیکن اصل کامیابی کیسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر انسان جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ انسان کو جنت اس کے عمل کے بدلے نہیں ملے گی۔ لیکن کہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کو ملے گا، بما کنتم تعملون، ابھی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، یہ اس میں ہم تطبیق کیسے دے سکتے ہیں کہ حدیث سے کہیں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا، اور کہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیک عمل دراصل رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ انسان کے نیک عمل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے ان لوگوں پر جو نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی وقت آئے گی جب انسان نیک عمل کرے گا۔ تو یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ اپنے نیک عمل کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دراصل کس لیے؟ کہ یہ ان کے عمل صالحہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہوگی، اور پھر اپنی رحمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جنت عدن کے بارے میں ہم سب لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ، کہ ہمیشہ رہنے والی جنت، دائمی جنت۔ اور یہاں پر دراصل جنت کی جو تعریف کی گئی ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤن، کہ وہاں انسان کو جو کچھ وہ چاہے گا اس کو وہ سب کچھ ملے گا، اور جو چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف نہ ہوگی، کوئی بھی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف نہ ہوگی، ہر چیز اس کو وہی ملے گی جو اس کی پسند کے مطابق ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو صرف وہ جو مالدار لوگ ہیں وہی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، غریب لوگ رہ جاتے ہیں، لیکن جو بڑی سے بڑی نعمت کسی امیر کسی بادشاہ کو دنیا میں مل سکتی ہے، وہاں پر یہ نعمت ہر ایک کو میسر ہوگی، یعنی جو بھی جنت کے مستحق ہوں گے۔ جنت کے ہر مکین کو ہر قسم کی راحت، ہر قسم کی مسرت، سب کچھ اس کو حاصل ہوگا، اور ہر چیز اس کی خواہش کے پسند کے عین مطابق ہوگی، اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے دراصل جنتیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی بدلہ ہے متقین کا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ سبحان اللہ، یہ وہی والی بات ہے کہ اپنے عمل کے بدلے انسان جائے گا جنت میں، لیکن اس کا عمل دراصل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پھر انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اپنے نیک عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، اسی قسم کا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا عمل کی بہت اہمیت ہے۔ اب یعنی وہ والی حدیث کو دیکھ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جائیں گے، تو اس حدیث کو لے کر کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہی ہم جنت میں جائیں گے؟ جبکہ یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ تمہارے عمل کی بنا پر، تو فرشتے کہہ رہے ہوں گے، جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر نیک لوگوں کا جو معاملہ کیا جا رہا ہے بیان، وہ کیسا معاملہ ہے۔ تو نیک لوگوں کا استقبال بہت ہی بہترین طریقے سے ہوتا ہے، سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اسی سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی آنکھیں بند ہوئی، یعنی اس کو موت واقع ہوئی اس کی، اسی وقت سے اس کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کا انجام ویسے ہی بہترین ہوگا، اور اگر وہ برا ہے تو پھر لہٰذا اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فرشتے کس طرح سے کس صورت میں اس کی روح قبض کرتے ہیں اور جہنم میں داخلے کی اس کو نوید سناتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو، اور ان دو آیت میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 31 اور 32 میں، اللہ کرے کہ ہمارا معاملہ اسی طرح سے ہو کہ جب فرشتے ہماری روح قبض کریں تو ہمیں یہی خوشخبری سنائیں کہ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ تو آپ بتائیے بھلا کہ جنت میں جانے والا چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتا ہے؟ ایسی جنت جو جنت عدن ہوگی، جہاں انسان کو سب کچھ ملے گا۔ آپ سوچیں نا ذرا کہ آج دنیا میں ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، لیکن دنیا میں تو اگر کتنی بھی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی آپ کی، تو آخرت میں جنت میں ہر چیز ملے گی جو ہمارا دل چاہے گا۔ تو ایسی جنت کو چاہنے والا کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ آرام سے بیٹھے گا نہیں، وہ مسلسل تگ و دو میں لگا رہے گا کہ میں اللہ تعالی کی رحمت کیسے حاصل کروں، ایسا کون سا عمل کروں، اور اپنے کسی عمل سے اس کو وہ سکون نہیں ملے گا، سیٹسفائی نہیں ہوگا، وہ مسلسل کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا، ایک سے ایک کے بعد ایک نیکی، ایک کے بعد ایک نیکی کی رغبت آگے بڑھتے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ کرے، آمین انشاءاللہ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ وہی بات ہے، یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا تھا کہ کیا اب یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ساتھ لیے خود اتر آئے اور فیصلہ ہی چکا دیا جائے؟ تو یہ تو پھر قیامت کے وقت ہی ہوگا۔ تو یہاں پر دراصل وارن کیا جا رہا ہے بطور نصیحت، اور وارن کرنے کے یہ جملے استعمال کیے گئے ہیں کہ سمجھانے کا تعلق تھا تو ہم نے تو پوری حقیقت کھول دی، ہم نے پورے ثبوت دے دیے، دلائل دے دیے، سب کچھ کر دیا، پوری کائنات کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے اس میں کس طرح سے کائنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور قیامت قائم ہونے کی نشانیاں پیش کر رہی ہیں. اگر انسان یہ ساری چیزیں دیکھے، یہ ساری نشانیاں جن کا پیچھے سے ابھی ذکر کیا گیا ہے، تو اگر ایک صاف شفاف انسان ہو جس کا صاف شفاف دل ہو تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا، وہ انتظار نہیں کرے گا. لیکن جن لوگوں کے دل میں تکبر نے گھر کر لیا ہے، یہ تکبر نے ان کو گھیر لیا ہے، تو پھر وہ ایمان نہیں لاتے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کو شکست ہوئی، پھر ان کی خود کی اولادیں جو تھیں وہ خود ایمان لے آئیں. اس سے بڑھ کر انسان کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے ان کے بچوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر جلد ہی یعنی تھوڑے ہی عرصے میں پورے اسلام کا غلبہ چاروں طرف پھیل گیا. سب سے پہلے تو ان کو بدر میں شکست ہوئی، پھر فتح مکہ ہوا، اور آس پاس کا تقریباً پورے علاقے مسلمان ہوتے چلے گئے. تو جس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ اب یہ وہی والی بات ہوگی جو آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات آ رہی کہ مسلمان کے اس سے ملتی جلتی کوئی بات کرتے ہیں؟ ہے کوئی بات ذہن میں؟ کیا بات کرتے ہیں مسلمان؟ کیونکہ یہ کفار مکہ کہتے تھے یا مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں، اگر ہم بت پرستی میں مبتلا ہیں یا جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو اس کی بنا پر ہم کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی مشیت کو اپنی گمراہی اور بدعملی کے لیے حجت بنا رہے ہیں. اور یہ بہت ہی پرانی دلیل ہے دراصل، جو ہر دور میں بگڑے ہوئے لوگ دیتے آئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا وہ دھوکہ دراصل اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ نصیحت کرنے والوں کا منہ بند کر دیں. تو یہاں پر وہ لوگ اس طرح پروپیگنڈا کرتے یا قرآن کے خلاف بات کرتے یا رسولوں کے خلاف بات کرتے کہ ان کو تو کہتے تھے کہ یہ تو فرسودہ کہانیاں ہیں. یعنی نبی اگر جو بات کہہ رہا ہے، یہ جو وحی آ رہی ہے، اس کو فرسودہ کہانیاں کہتے تھے. تو یہ نبی پر اعتراض تھا، اور کہتے کہ نبی کون سی نئی بات لا رہے ہیں، یہ تو وہی پرانی قصے کہانیاں ہیں جو طوفان نوح کے وقت سے آج تک ہزاروں مرتبہ کہی جا چکی ہیں. تو یہاں پر ان کی دلیل کے طور پر بات کی جا رہی ہے کہ تو پھر آپ ہی کون سے نئے لوگ ہیں؟ آپ ہی جو دلیل لائے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت تھی اور اللہ ہی نے چاہا تو ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو یہ والی دلیل بھی پرانی بات ہے، پھر یہ کوئی نئی دلیل نہیں ہے، یہ بھی پہلے سے ہزاروں سال سے لوگ یہی دکیانوں سی بات کہتے آ رہے ہیں. جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اب بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے کہ اچھا نماز کے پابند بنو، کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو یہ پڑھوا دے گا، اللہ نے چاہا تو ہم بھی نماز کے پابند بن جائیں گے. دین کی طرف آنے کا کہتے کہ اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا دل پھیر دے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی ہم آ جائیں گے خود بخود. یعنی وہ اپنے آپ کو بری قرار دے دیتے ہیں ہر چیز سے، کہ اچھا اللہ ہی کی مرضی نہیں ہے کہ ابھی ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں یا کوئی دین کا کام کریں، ہاں اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ لے آئے گا. تو کبھی ہم نے کھانے کے لیے کہا ایسا کہ بھوک لگی، ہم کہتے کہ انسان تقاضا کرتے کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، تو کیا کبھی ایسا ہو کہ ہاں اللہ ہی چاہے گا تو ہم کو کھلا دے گا، پلا دے گا، ہم کھا لیں گے کھانا؟ ایسا ہوا کبھی کہ کھانا خود چل کر آپ کے منہ تک پہنچ گیا ہو؟ آپ کو تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح سے ہدایت کے لیے بھی، نیکیوں کے لیے بھی آپ کو تو محنت کرنی پڑے گی، چل کر جانا ہوگا، کچھ نہ کچھ محنت کرنا ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول پر پھر پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی رسول کا کام ہے پہنچا دینا، کسی کے دل نہیں بدل سکتا، یہ زبردستی تمہیں نہیں لا سکتا. تو یہاں پر دراصل ان کا جو مغالطہ تھا اس کو دور کیا ہے کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو ہم یہ سب کچھ کر لیتے، اللہ ہی نہیں چاہتا تو اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں. تو اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے، رسول تمہیں بدل نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا نہیں ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، تم چاہے مشرکانہ عمر کرو، کوئی بھی کام کرو، ہر انسان کو آزادی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رسول بھیج دیا اور کتابیں بھیج دی. اب ان کتابوں کو پڑھ کر، ان کتابوں کو دیکھ کر، سن کر وحی کو، اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کا قصور ہے سراسر. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. یعنی کفار مکہ جو بلا وجہ کی کچھ سند دے رہے تھے، جواز پیش کر رہے تھے کہ اللہ ہی کی مشیت ہے، تو تم یہ جواز کب تک پیش کرو گے؟ یہ جواز تمہارے حق میں کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس رسول کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارا کام کیا ہے، کہ لوگوں کو ہماری بندگی کی طرف لاؤ اور طاغوت کی بندگی سے ہٹا دو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اب اگر تم ہماری مشیت کی آڑ لے کر اپنی گمراہیوں میں خود ہی بھٹک رہے ہو، تو اب ہمارا رسول تمہیں ہاتھ پکڑ کر کھینچ تو نہیں سکتا، زبردستی تمہیں نیک تو نہیں بنا سکتا. تو لہٰذا یہ تمہاری گمراہی خود تمہارے اوپر ہی ہے. اب تم پر تمہاری گمراہی کا فیصلہ چسواں ہو گیا، اور یہ صرف تمہارے اپنے خود کے کرتوتوں کی بنا پر. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ ایسے لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا تھا حق کو، ان کا انجام کیا ہوا. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو یعنی خود ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم خود تجربے سے بات حاصل کر لو. ان کے سامنے تھی ساری لوگوں کی تاریخ، انسانوں کی جن کے اوپر عذاب آیا، جنہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرقاب کیا. صالح علیہ السلام کے جو لوگ تھے ان کو جھٹلانے والوں پر کس طرح سے عذاب آیا. نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر کیا ہوا. تو تاریخ ایسے اپنے عبرتناک واقعات پیچھے چھوڑ چکی ہے. تم خود اس سے سوچ لو، تم اس سے سبق حاصل کر لو کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوا. اس لیے اسے شبہ کے ازالے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن جس نے خود ہی اپنے اوپر گمراہی کو چسمہ کر لیا ہو تو اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیغمبر کی تو خواہش یہ ہے کہ سب لوگ ہدایت کا راستہ اپنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اس سے مختلف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار پیغمبروں کو نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو خود راہ راست پر لائیں، وہ صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. ہدایت دینا یہ اللہ کے ذمے ہیں. ان تحرس الا ھداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کے رسول کی کتنی بھی خواہش ہو، آپ کتنا بھی ان کے لیے پریشان ہو رہے ہوں، لیکن ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اور جس نے خود اپنی گمراہی کا فیصلہ کر لیا کہ جو حق پر آنا ہی نہیں چاہتا، تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی انسان اس کو خود اس کا ہاتھ پکڑ کر نیکی کی طرف نہیں لا سکتا، ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا. وہ اقسم و بلّہ ہی جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، یعنی حیات بعد الموت یا حشر. تو جب تک انسان کے دل کے اندر یقین نہ پیدا ہو کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی جس میں انسان کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، تب تک اس کی دنیا کی زندگی سنور نہیں سکتی. یعنی وہ گناہ اور ثواب کو جب تک نہ سمجھے گا، جب تک اس کو آخرت پر یقین نہیں ہوگا. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا تو دوسری دفعہ جو پیدا کی ہوئی چیز کو دوبارہ اٹھا لانا یہ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، اور سارا ماحول ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع اختیار میں ہے، اور صرف اس کے اللہ تعالیٰ کا بس ایک ارادے ایک حکم کی دیر ہے، کن کہنے کی دیر ہے، اور وہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں اٹھا کھڑا کر سکتا؟ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بس کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایمان لانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا احساس دل میں پیدا کرنے کے لیے صرف اتنی ہی آیت کافی ہے کہ ان نقول له کن فیکون، کہ بس اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہو جا، اور سبحان اللہ وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہمارا رب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس رب سے نافرمانی کی کسی میں مجال ہو سکتی ہے؟ اس رب کے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا ہی تو ہم کر لیں گے نیک کام، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم خود نیک بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے؟ نہیں، آپ کو اپنے خود کی کوشش بھی کرنی ہوگی، آپ کو اپنا ایفرٹ لگانا ہوگا، خود عمل کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ تو لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیکی کی۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون